بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات پر جاری ہے. وہ اعتراضات جو غامدی صاحب کے افکار پر بالعموم پیش کیے جاتے ہیں. آج اس سلسلے کی 55ویں نشست ہے اور جنت کی حور کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع پر اب تک ہم دو اقساط کر چکے ہیں. آج تیسری قسط شروع کرنے جا رہے ہیں. غامدی صاحب حزب سابق بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی تمہید کے. میں چاہوں گا وہیں سے موضوع کو جوڑ کے شروع کیا جائے. مسئلہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ ہمارے علم کی روایت میں یہ بات کیا زیر بحث ہے کہ حور کوئی علیحدہ مخلوق ہے یا دنیا ہی کی عورتیں ہوں گی. ماضی کی علمی روایت کے جھروکوں سے آپ پردے اٹھا رہے تھے, بتا رہے تھے ابتدائی طور پہ کہ امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ دو نقطہ ہے نظر رہے. میں چاہتا ہوں آگے بڑھیے اور بتائیے کہ باقی علمی روایت اس باب میں کیا کہتی ہے.
اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, چند چیزوں کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے. ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھا, اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن مجید یہ تو بتاتا ہے کہ وہاں عورتیں ہوں گی, ان کے جوڑے بنائے جائیں گے, لوگوں کا بیاہ کیا جائے گا, ان کو ان کی زوجیت میں دے دیا جائے گا, مردوں اور عورتوں کے درمیان یہی تعلق ہوگا جو یہاں ہم جانتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ عورتیں کہاں سے آئیں گی اس کی کوئی صراحت نہیں کرتا. ان کی صفات بیان کرتا ہے, ان کے حسن و جمال کو بیان کرتا ہے, ان کی سیرت کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ روایات میں جن روایتوں کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا سکتی ہے ان میں بھی ایسی کوئی بات بیان نہیں.
ٹھیک,
میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب یہ صورتحال ہو کہ آپ کے پاس نہ تو قرآن مجید میں کوئی صراحت ہو نہ حدیث میں کوئی صراحت ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ جو آراء بھی قائم کی جاتی ہیں وہ بحث قرائن کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جو فلاں بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے اگر اس کو سامنے رکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ اسی دنیا کی عورتیں ہوں گی, یا جو فلاں بات حدیث میں بیان کی گئی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ تو کوئی الگ مخلوق ہوگی. تو اس طریقے سے قرائن کی بنیاد پر استدلال شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ ایسا ہی ہوا. یعنی چونکہ انسان اپنی ذات میں بعض سوالات پیدا کر لیتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے استدلال کی جو صلاحیت دی ہے وہ جس وقت محکمات کو متعین کر لیتی ہے تو پھر اس کے لوازم, ان کے تقاضے وہ خود بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سوال بھی لوگوں کے سامنے آیا اور انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ یہ قرآن مجید جو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ گوریاں ہوں گی, وہ آہو چشم ہوں گی, وہ نازک اندام ہوں گی, وہ ہمسن ہوں گی, اسی طرح اور بہت سی صفات بیان کرتا ہے, یہ جو روایتوں میں نقشہ کھینچا گیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ کن عورتوں کا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب لوگوں نے قرآن کو سمجھنے کا آغاز کیا, یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کا دور ہے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرنے کے بعد ہی یہ سوالات پیدا بھی ہوں گے, ان پر غور و خوض بھی ہوگا, تو صحابہ کا دور ہے. پھر اس کے بعد تابعین کا دور ہے, ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اللہ کی کتاب پڑھاتے تھے, اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے, اس کے ضمن میں جو اشکالات پیدا ہوتے تھے ان کو رفع کرنے کی صحیح کرتے تھے. تو یہ جتنا کچھ بھی ذخیرہ ہے یہ اس طرح تو تفاسیر کی صورت میں نہیں ہے کہ مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک تفسیر لکھی ہے یا مجاہد نے ایک تفسیر لکھی ہے یا اکرمہ نے ایک تفسیر لکھی ہے, لیکن ان کی تفسیری آراء روایتوں اور آثار کی صورت میں موجود تھیں, وہ ہمارے یہاں لوگوں نے بیان کر دی. تو اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو آراء ہیں, اور میں نے بات یہیں ختم کی تھی کہ وہ دو آراء جو عام طور پر لکھی ہوئی ہمیں مل جاتی ہیں ان میں سے ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی, اور وہ رائے یہ تھی کہ یہ کوئی وہاں الگ مخلوق نہیں ہوگی, یہ الگ سے نہیں بنائی جائیں گی, انہیں وہاں ہی پیدا نہیں کیا جائے گا, بلکہ یہ اسی دنیا کی عورتیں ہیں, اللہ تعالیٰ انہی کے تمام نقائص کو دور کر دے گا.
ٹھیک,
یہ بڈھی پھونس ہو کے دنیا سے رخصت ہوں گی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جوان بنا دے گا, ان کو دلربا بنا دے گا, ان کو آہو چشم بنا دے گا, اور وہ سب اوصاف ان میں پیدا ہو جائیں گے جو قرآن مجید مختلف جگہوں پر بیان کرتا ہے یا اسی طرح روایتوں میں بیان ہوتے ہیں. ان کا نقطۂ نظر یہ تھا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ملی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. اب یہ کہ خود ان روایتوں کی کیا حیثیت ہے یہ زیر بحث نہیں ہے, ان سے میں کوئی استدلال نہیں کر رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا علمی مواد سامنے آ جائے, یعنی یہ معلوم ہو کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں یہاں اور یہاں ذکر ہے, اس طرح ذکر ہے, آیات کے معنی یہ ہیں, پس منظر یہ ہے, سیاق و سباق یہ ہے. روایتوں کا یہ معاملہ ہے, ان میں کون سی روایتیں ہیں کہ جو روایتیں صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں, محدثین کی اصطلاح کے مطابق یا حسن کے معیار پر پوری اترتی ہیں، وہ دو ہیں تین ہیں، ان میں کیا بات بیان.
ٹھیک.
اور اسی طرح اب ہم علم کی تعریف میں داخل ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہیں سے ابتدا کریں گے کہ اس طرح سے یہ دو آراء سامنے آئیں. اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بعد کے ادوار میں کیا ہونا چاہیے، یعنی یہی ہوگا کہ یہی دو آراء ہیں جن کو لوگ مختلف طریقوں سے پیش کرتے رہیں گے.
ٹھیک.
تو میں جب اس زمانے کی تاریخ کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد مختلف تفسیروں کو دیکھتا ہوں، اہل علم کی چیزوں پر نگاہ ڈالتا ہوں، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس بات کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ در حقیقت وہاں ہی ایک مخلوق ہے جو پیدا کی جائے گی.
اچھا.
یعنی اس کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا. چنانچہ حور کا لفظ جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں شاہ عبد القادر کے بعد ایک الگ مخلوق کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہوا.
اچھا.
فارسی زبان میں بھی ایسا ہی ہوا. یعنی اب گویا حور کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ عورتیں جو جنت میں ہوں گی، اور پہلا تاثر یہی ہوتا ہے عربی زبان کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہی ہوتا ہے کہ یہ گویا وہاں پیدا کی جائیں گی.
ٹھیک.
تو عمومی غلبہ اس رائے کا ہونا شروع ہو گیا. یعنی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کے قائل ہوتے چلے گئے.
صحیح.
اس کے ساتھ دوسرا سوال بھی موجود تھا، اور وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہاں کی جو خواتین ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بوڑھی ہیں، وہ بچی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان کو بھی تو اٹھایا جانا ہے، ان میں سے بھی جنت کے لیے انتخاب ہونا ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہوگی. تو اس طریقے سے یہ بھی اور وہ بھی، یہ دونوں چیزیں متوازی ہمارے علم میں موجود رہیں.
ٹھیک.
جب متوازی ہمارے علم میں موجود رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں. سب سے بڑھ کر تو تفاسیر ہی ہے نا جو زیر بحث آئیں گی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور پچھلی نشست میں بھی یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کا موضوع ہے، تو شارحین حدیث حدیث کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے ارباب تفسیر مختلف آیات کے تحت کیا لکھ رہے ہیں، اسی سے معلوم ہوگا کہ علم اس کو کس زاویہ نظر سے دیکھ رہا ہے. یہی چیز سامنے آئے گی.
ٹھیک.
جب یہ چیز سامنے آتی ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی بعض روایتیں تشریح میں پیش کی جانے لگنی ہیں.
اچھا.
اسی طرح صحابہ کے آثار میں بھی اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو بھی لوگ بیان کر دیتے ہیں، اور مختلف مقامات پر یہ دونوں رجحانات نمایاں ہوتے رہتے ہیں.
ٹھیک.
آپ قرآن مجید کے بعض مقامات، چار مقامات ہیں نا جن پر ذکر ہوا ہے، آپ بعض مقامات کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہی خیال ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان عورتوں کو وہاں پہلی مرتبہ پیدا کیا جائے گا. لیکن پھر جب ہم مختلف جگہوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا کیا مباحث ہیں آگے بڑھتے ہیں، تو بعض وہ پہلو سامنے آنے لگ جاتے ہیں جن کی طرف اب میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں.
ٹھیک.
یہ کہاں ہمارے سامنے آتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ واقعہ میں آتے ہیں.
ٹھیک.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مقامات پر جب آپ ذکر پڑھتے ہیں تو کہیں تو یہ ہوگا کہ وہ شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، کہیں یہ ہوگا کہ وہ دلربا ہوں گی، کہیں یہ ہوگا وہ ہمسن ہوں گی، اور کہیں یہ ہوگا کہ وہ آہو چشم ہوں گی، یا اسی طریقے سے الحور کا لفظ آئے گا، یعنی وہ گوریاں ہوں گی. تو بہت سی جگہوں پر تو یہی انداز ہے قرآن مجید کا بھی، لیکن اس سورہ واقعہ میں آ کے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انا انشانا ہننا انشا فجالنا ہننا ابکارا.
ٹھیک.
یعنی یہ آیت آ جاتی ہے. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کر چکے، اس مقام پر بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کیا بیان کر رہا ہے. اب ذرا اس آیت پر غور کیجیے. آپ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انہیں خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو کنواری بنا دیا ہوگا.
ٹھیک.
یعنی یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس کا سادہ ترجمہ ہے. اس میں آ کر یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن مجید حوروں کے بارے میں یا وہاں کی عورتوں کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے. یعنی یہاں گویا ان کی خلقت کیسے ہوگی، ایک لحاظ سے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
اب جب یہاں یہ اشارہ کر دیا گیا ہے تو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں آپ کو پھر مختلف مباحث مل جاتے ہیں. تو اس میں دیکھیے کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا سورہ واقعہ میں کہ انا انشانا ہننا انشان فجالنا ہننا ابکارا عربن اترابا، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے. اس میں لوگ کیا بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یعنی کیا مراد ہے اس سے، جب یہ کہا کہ ہم نے انہیں خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور کنواری بنا دیا ہوگا تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اب ہم اگر ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں, اور جیسے کہ میں تعارف کرا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نمائندہ تفسیر کی کتابیں ہیں انہیں کو دیکھنا چاہیے, باقی لوگ بالعموم اسی کو نقل کر رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم تفسیر طبری کو دیکھیں. یہ معلوم ہے کہ طبری کا عام انداز یہ ہے کہ وہ روایات نقل کرتے ہیں, یعنی ان کے زمانے میں قرآن مجید میں جو کچھ لوگوں نے کہا تھا, جو کچھ ان کے علم میں آیا, جو باتیں بیان کی گئیں, ان سے پہلے اگر کسی نے کوئی رسالہ لکھا ہے, کسی نے کوئی درس دیا ہے, کسی کے شاگردوں نے اس کی آراء نقل کی ہیں, تو یہ سارا ذخیرہ انہوں نے جمع کر دیا ہے. گویا اقوال ہیں جو جمع کر دیے گئے. تو وہ جب اس آیت پر پہنچے ہیں, یعنی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے, اور آیت کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ آیت 35 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. الفاظ ہیں, انا انشان ہننا انشان فجالنا ہننا ابکارن عربن اطرابا لاصحاب الیمین, یعنی ہم نے ان کو ایک خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو کماری بنا دیا ہوگا. اب یہ جو کماری بنا دیا ہوگا, ظاہر ہے کہ اس سے کچھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے. تو یہ اس پر روایتیں نقل کرتے ہیں, اپنے طریقے کے مطابق نقل کرتے ہیں. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو محدثین کا طریقہ ہے, وہ جب کسی روایت کو نقل کریں گے تو یہ دیکھیں گے اس کی سند کیا ہے, وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں راوی کون لوگ ہیں, یہ دیکھیں گے اس میں سند میں اتصال ہے یا نہیں ہے, اس طرح کی سب چیزیں دیکھیں گے. اس بنیاد پر ہی روایت کو قبول کریں گے یا اس کی رسول اللہ کی طرف نسبت کو جائز رکھیں گے. لیکن مفسرین کا یہ طریقہ نہیں ہے, واعظین کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے. یعنی واعظین کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ ان کو ترغیب ترہیب کے لیے روایت بیان کرنی ہے, وہ روایت ان کو جیسی بھی مل گئی اس میں رتب و یابس چیزیں بھی بیان ہوتی ہیں. اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جو تبلیغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ جب قصے یا روایتیں بیان کرتے ہیں تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ روایت موضوع ہے, روایت ضعیف ہے. عام طور پر اہل تفسیر کا طریقہ بھی یہی ہے, یعنی وہ تفسیری روایات کہتے ہیں ان کو. یہ تفسیری روایات ہیں جن پر امام احمد بن حنبل نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوتی, تفسیر, ملاحم, مغازی, ان میں بالعموم قصے, کہانیاں لوگ بیان کر دیتے ہیں, لیکن اہل تفسیر کا طریقہ یہی ہے. تو اب یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں یہ کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام طبری کیا کر رہے ہیں؟ روایتیں لا رہے ہیں.
اچھا,
یہ روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں,
مرفوع روایتیں, اس کو
مرفوع روایتیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ محدثین کے طریقے پر اس معیار پر پوری نہیں اترتی کہ ان کو صحیح قرار دیا جا سکے یا ان کو حسنی کے درجے میں رکھا جائے.
ان میں پوری سند نہیں بیان ہوتی.
سند بیان ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سند پر اعتراضات ہوتے ہیں, یعنی کہیں کوئی راوی مجہول ہوگا, کہیں سند میں انقطاع ہوگا, کہیں کوئی متہم بالکذب ہوگا, اس طرح کی تمام چیزیں جو محدثین دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن یہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے.
اچھا,
تو یہ میں نے اس لیے تنبیہ ضروری سمجھی کہ اب روایتیں زیر بحث آئیں گی, اور یہ دیکھیں گے آپ کہ ان میں بعض روایتیں وہ ہیں کہ میرا جو موقف عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں اس کی بالکل تائید میں ہے, لیکن میں نے ان کو بھی پیش نہیں کیا.
اچھا,
اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات کو پیش کرنے کے لیے جس ذمہ داری کی طرف میں نے احساس دلایا ہے وہ بہرحال ملحوظ ہونی چاہیے, تو وہاں انتخاب نہیں کیا میں نے, لیکن یہاں وہ آئیں گی تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مفسرین کا یہ طریقہ,
اور وہ اسے قبول کر رہے ہیں,
وہ اسے قبول کرتے ہیں, وہ اس کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, یعنی اس اصول کا لحاظ نہیں رکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کس درجے کی روایت بیان ہونی چاہیے.
ٹھیک,
تو چونکہ وہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے تو اس لیے بیان کریں گے جیسے واعظین نہیں رکھتے, وہ ترغیب ترہیب کے لیے ہر طرح کی بات بیان کر دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے اور دین کی طرف رغبت ہوتی ہے اور جنت کی ایک تصویر ان کے سامنے آتی ہے, اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا.
ٹھیک,
تو یہ تنبیہ ضروری تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ کیا تفسیر کر رہے ہیں اس کی. میں اس پہ, وہ مختلف طریقوں سے یہ روایت لا رہے ہیں اور یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے اس کا.
ٹھیک,
پھر ایک مرتبہ آیت کو ذہن نشین کر لیجئے, انا انشانہن انشان فجعلنہن ابکارا, یعنی جنت کی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو کنواری بنا دیا ہوگا.
ٹھیک,
تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کی تفسیر نقل ہوئی,
اسی آیت کی
اسی آیت کی تفسیر نقل ہوئی ہے, اور یہ انس بن مالک کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معاملے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اب یہ الفاظ سنیے, ہن اللواتی کن فی الدنیا اجائز امشن رمسا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے کہ اس روایت میں نسبت کی گئی ہے, کہ یہ وہی ہیں جو دنیا میں یہ تمہاری بوڑھی پھونس عورتیں ہوتی ہیں، وہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کی آنکھیں چندی ہوتی ہیں، جن کی آنکھوں میں چیپڑ ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتی ہیں، وہی عورتیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں کنواری بنا دے گا۔
ایک منٹ مام صاحب، وہ آیت سے جس سے بالعموم استدلال کیا جاتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنت میں شاید کوئی مستقل مخلوق ہو، یہی آیت کے بارے میں رسول اللہ سے سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ان عورتوں کے بارے میں ہے جو دنیا میں ہوتی ہیں۔
یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں، یعنی یہ روایتیں تو اسی طرح کی ہیں جیسے کہ تفسیری روایتیں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم علم کی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا، قرآن مجید میں تصریح نہیں تھی،
ٹھیک ہے،
روایتوں میں تصریح نہیں تھی، جب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ عورتیں کہاں سے آئیں گی، تو دو آراء تھیں، ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رائے۔ اگر ان کی نسبت صحیح ہے، وہ آثار درست ہیں، تو گویا یہاں سے بات اب آگے چلنے
اختلاف سامنے آ گیا،
اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا، یعنی اسی طرح غور کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ نہ قرآن میں تصریح ہے نہ حدیث میں تصریح ہے، تو پھر قرائن کی بنیاد پر آراء قائم کی جاتی ہے،
ٹھیک۔
تو جب لوگوں نے یہ آراء قائم کرنی شروع کی ہیں، تو ایک مقام قرآن کا ایسا ہے، یہ انا انشان ہننا انشان فجالنا ہننا ابکارا، کہ جس میں یہ لگتا ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیا ہوا ہے یا کیا ہوگا، لگتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صراط ہو گئی ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے،
ٹھیک۔
ہم نے انہیں خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو کنواری بنا دیا ہوگا، تو خاص اٹھان کہاں اٹھایا ہوگا، کنواری کیسے بنایا ہوگا، یہ ہے نا ایک موضوع،
ٹھیک۔
تو اس کو سامنے رکھ کر اب یہ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں ابن جریر طبری، اور اس میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہی اس کی تفسیر ہے، یعنی اس کا مطلب یہی ہے، آیت کا مدعا یہی ہے۔ تو پھر سنیے، ہن اللواتی کنا فی الدنیا اجائزا امشن رمسا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تمہاری دنیا کی عورتیں ہیں، یہی جو یہاں پہ بڈھی پھونس ہو جاتی ہیں، جن کی آنکھیں چندی ہوتی ہیں اور ان میں کیچڑ بہ رہی ہوتی ہے، یہی ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ یہی روایت ایک دوسرے طریقے سے سیدہ ام سلمہ سے آئی ہے، اس میں ذرا الفاظ زیادہ واضح ہیں،
رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ازواج مطہرات میں سے ہیں، ام المومنین۔ انہوں نے یہ سوال کیا، یعنی یہاں ذرا تفصیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، انہوں نے سوال کیا، وہ کہتی ہیں کہ قلتو یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ انا انشانہن انشان فجالنہن ابکارا، کہ میں نے یہ سوال کیا، وہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو ایک خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور ان کو ہم نے کنواری بنا دیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟
ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا،
اگر یہ روایت صحیح ہے،
ٹھیک۔
میں نے عرض کر دی نا کہ یہ ہیں اسی طرح کی روایات جن کو ہم تفسیری روایات کہتے ہیں،
ٹھیک۔
اگر یہ روایت صحیح ہے، یہ اثر صحیح ہے، یا اس میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی بنیاد پر یہ مرفوع روایت ہے، اس کو حدیث کا درجہ دیا جا سکتا ہے، اگر ایسا ہے، میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ جہاں تک سند کا تعلق ہے، اس کی بنیاد پر نہ اسے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو حسن کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے،
ٹھیک۔
اس طرح کی روایات پر بہت تنقید ہوتی ہے جب آپ محدثانہ طریقے سے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس سے تفسیر کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے، یعنی سیدہ ام سلمہ نے، ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا، وہ کہتی ہے قلتو یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ، یعنی انہوں نے آگے آیت پڑھی اور یہ کہا کہ بتائیے کہ اس میں کیا مراد ہے، یعنی کیا مطلب ہے خاص اٹھان اٹھایا ہوگا اور کنواری بنا دیا ہوگا۔ اب جواب سنیے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ہن اللواتی کبزن فی الدنیا اجائز رمسن شمتا، کہ یہ وہی عورتیں ہیں جن کو دنیا میں وفات دی گئی، اس دنیا میں ان کی روح قبض کی گئی، اور جب روح قبض کی گئی تو بڈھی پھونس تھیں، آنکھوں میں چیپڑ تھا، بال سفید ہو چکے تھے، خلقہن اللہ بعد الکبر فجعلہن ازارا، تو اللہ نے ان کو وہاں جب اٹھایا تو اٹھا کے اس بڑھاپے تک پہنچنے کے باوصف اس کے بعد بھی کنواری بنا دی۔
اچھا،
یعنی یہ جو بیان کیا نا فجالنا ہننا ابکارا، تو اس کی یہ شرح کی ان روایت کی روح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ٹھیک۔
ابن جریر طبری اس روایت کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں، انہوں نے اسی کو بیان کر دیا ہے، اور یہ روایت نقل کر کے گویا یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرح فرما دی، یہ بات واضح ہو گئی.
واضح ہے.
اس کے بعد اب آگے بڑھیے. آگے بڑھیے تو ابن جریر طبری کا سال وفات ہے 310
ہجری.
اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم زمخشری کو دیکھتے ہیں. ان کی تفسیر کا نام میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الکشاف, اور یہ لغت کے, معنی کے, اسی طرح سے علم بیان کے ائمہ میں سے.
ٹھیک.
ان کی ان سب فنون میں تصنیفات ہیں, اور کشاف کی بھی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے. یعنی کسی مصنف کے یا کسی مفسر کے نظریات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ ان علوم کے معاملے میں سب کا مرجع ہیں. ان کی وفات ہوئی ہے 528 میں.
ٹھیک.
یعنی طبری کے بعد اب ہم ان کو پیش کر رہے ہیں. میں نے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بھی ایک لحاظ سے ایک زاویہ نظر کے نمائندہ ہیں. یعنی مختلف تفاسیر کا جب آپ انتخاب کریں گے تو نمائندہ تفاسیر کا انتخاب کریں گے.
ٹھیک.
میں نے عرض کیا تھا کہ وہ محاط تفسیر کا انتخاب کر کے ہم تعارف کرا دیتے ہیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں.
ٹھیک.
تو یہ بھی جب اس آیت پر پہنچے, یعنی وہی انا انشانا ہننا انشا و جالنا ہننا ابکارا, تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. یعنی ان کو بھی وہی سوال درپیش ہے کہ یہ آیت کیا ہے, اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے, کیا اس سے کچھ معلوم ہو جاتا ہے ہمیں کہ جو حوریں وہاں ہوں گی یا جنت کی عورتیں ہیں وہ کیا وہیں بنائی جائیں گی, وہیں پیدا ہوں گی, ان کے لیے وہیں سارے اسباب فراہم ہوں گے, یا وہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں, کیا صورت ہوگی.
ٹھیک.
تو یہ سوال ان کے سامنے بھی ہے. دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ فَإِمَّا يُرَادْ أَلَّا تَبْتَدِيَ إِنْشَاؤُهُنَّ, کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو وہاں پر پیدا کیا جائے گا. یعنی نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو اس دنیا میں ہیں.
ٹھیک.
یہ وہاں پیدا کی جائیں گی, ان کا انشاء وہاں ہوگا, ان کی پیدائش وہاں ہوگی, گویا جو کچھ بھی ان کا مادہ تخلیق ہے اس کو وہیں یہ صورت دی جائے گی کہ یہ وہاں پر دلربا بھی ہو جائیں گی, کنواری عورتیں بھی ہوں گی, ان کا یہ حسن بھی ہوگا, ان کا یہ جمال بھی ہوگا, ان کی یہ سیرت بھی ہوگا.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت تھی,
یعنی جو سیدنا ابو ہریرہ کی روایت.
ٹھیک.
تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے.
اچھا.
یہ آپ نے دیکھا کہ ابن جریر طبری نے تو اس معاملے میں ایک حدیث نقل کی اور بس ایک ہی بات بیان کی,
گویا ان کی ترجیح سامنے آ گئی.
ان کی ترجیح بھی سامنے آ گئی, لیکن کشاف میں یہ بات نہیں ہے. یعنی زمخشری اس کو ایسے بیان نہیں کر رہے, وہ یہ کہتے ہیں دونوں صورتیں مراد لی جا سکتی ہیں. فَإِمَّا يُرَادْ أَلَّا تَبْتَدِيَ إِنْشَاؤُهُنَّ, ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان عورتوں سے, یعنی جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ایک خاص اٹھان اٹھایا ہوگا, یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کی پیدائش کی ابتدا وہیں سے ہوگی. یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری کیا ہے؟ اب یہ لاتی اویدہ انشاؤہن, اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو یہاں آئیں, دنیا میں رہیں, اور پھر ان کے انشاء یا ان کی خلق کا اعادہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بنایا, جس طرح کہ میں آپ سب بنائے جائیں گے. تو یہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ دو صورتیں ممکن ہیں. اب دو صورتیں سامنے رکھ دی انہوں نے.
ٹھیک.
یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا, ادب کا ذوق رکھنے والا ایک شخص جو مفسر قرآن بھی ہے, غیر معمولی حیثیت بھی رکھتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ بھی صریح نہیں ہیں.
اچھا.
یعنی ان الفاظ میں بھی لفظ کی حد تک دونوں امکانات ہیں. یہ جو میں بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں کہ صراحت سے اگر قرآن مجید بیان کر دیتا تو فیصلہ ہو جاتا. روایت میں کوئی بات, روایت سے مراد وہ روایت کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اعتماد کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہے.
ٹھیک.
وہاں کوئی صراحت ہو جاتی تو تب بھی معاملہ ختم ہو جاتا. تو یہ سب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان الفاظ کے حد تک دونوں امکانات ہیں.
ٹھیک.
یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے, دوسری بات بھی کہی جا سکتی ہے. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو وہیں پیدا ہوں گی, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں, یہ بنات آدم ہیں, یہ یہاں پیدا ہوئیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا, ایسے ہی جیسے مجھے اور آپ کو اور ہر ایک کو پیدا کرے گا, تو وہاں ان کو یہ صورت دے دی جائے گی. دونوں امکانات کو لفظ کی حد تک باندھ کر بات شروع کرتے ہیں.
ٹھیک.
اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے البتہ ایک روایت ہے. تو یہ میں عرض کر چکا کہ ان کا طریقہ بھی وہی ہے, روایات نقل کریں گے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ سند کے لحاظ سے روایت کبھی ہو یا صحیح ہو یا حسن کے درجے کی ہو, یہ بھی اس طرح کی روایتیں نقل کر دیتے ہیں. یہ روایت وہی ہے جو میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں.
ٹھیک.
الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انّا امّا سلمت رضی اللہ عنہا سالت عن قول اللہ تعالی انا انشانہن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ ام المومنین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، انہوں نے سوال کیا اس آیت کے بارے میں۔
ٹھیک،
یہ وہی بات ہے، یعنی جیسے ابن جریر طبری نے یہ نقل کیا کہ یہ روایت قرآن مجید کی شرح گویا کر رہی ہے، ہمارے سامنے ایک روایت آ گئی ہے کہ جس نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر اس معاملے میں بیان کر دیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہم کو میسر آ گئی۔ اب یہ بحث میں عرض کر چکا کہ ایک الگ ہے کہ یہ میسر آ گئی ہے، اس کی نسبت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا علم کیسے دیکھ رہا ہے، ہمارے ارباب تفسیر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ نقل کر رہے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو جواب کیا ملا؟ یا ام سلمہ، ہن اللواتی کبزن فی دار الدنیا اجائز شمتن رمسا جعلہن اللہ بعد الکبر، کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ وہی عورتیں ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں موت کی نظر ہوئیں، جن کو یہاں سے اللہ اٹھا لے گیا، جو یہاں سے رخصت ہوئیں، جن کی روح یہاں قبض کر لی گئی،
یعنی بناتے
ہیں، وہی عورتیں ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جو یہاں بوڑھی پھونس ہو گئی تھیں، یہ وہی ہیں جن کے بال سفید تھے، یہ وہی ہیں جن کی آنکھیں چیپڑ والی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کو جو دنیا میں پہنچی وہاں ان کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کو کنواری بنا دی، ان کو آہو چشم بنا دیا،
ٹھیک،
وہ ساری صفات ان میں پیدا ہو گئیں۔ تو وہی روایت ذرا مختلف الفاظ میں یہاں زمخشری نے ہمارے سامنے پیش کر دی، اس سے گویا انہوں نے یہ بتایا کہ لفظ کی حد تک تو دونوں امکانات ہیں، یعنی اگر آپ انا انشانہ ہننا انشا کے الفاظ پڑھیں فجالنا ہننا ابکارا تو دونوں امکانات ہیں،
ٹھیک،
لفظ فیصلہ کن نہیں ہے، لیکن یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ روایت تو یہی بتا رہی ہے کہ یہاں قرآن نے جن عورتوں کا ذکر کیا ہے وہ عورتیں اسی دنیا کی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہاں پر حوریں بنا دے گا، گوریاں بنا دے گا، آہو چشم بنا دے گا، کنواری بنا دے گا،
ٹھیک،
یہ زمخشری تھے۔ اب زمخشری کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد اب امام رازی، امام رازی 604 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ ہجری تاریخیں ہیں، یہ معلوم ہے کہ بہت جلیل القدر علماء میں سے ہیں، بڑے مفسرین میں سے ہیں، ان کی تفسیر بھی امہات کتب میں شمار ہوتی ہے، میں اس کا تعارف کرا چکا کہ علم کلام کے مباحث دیکھنے ہوں، روایات کا بھی خلاصہ دیکھنا ہو، اسی طرح زبان بیان کے مسائل کو بھی آپ اگر بہت سہل انداز میں دیکھنا چاہیں، رواں دواں لکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، بہت خوبی کے ساتھ مختلف چیزوں کا خلاصہ کرتے ہیں، اگر دوسروں کا موقف بھی بیان کریں تو آپ ان کی کتابوں سے اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جس طرح کے امام رازی کے قلم سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، بہت جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں۔ میں عرض کر چکا اس سے پہلے کہ یہ دونوں، یعنی زمخشری بھی اور رازی بھی، یہ تو گویا تفسیر کی علامت بن گئے، گرا کشا ہے نا رازی نہ صاحب کشاف۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے سامنے وہی آیت ہے،
اچھا وہ انا انشانہ ہننا
آیت وہی ہے، میں عرض کر چکا نا کہ اس سے پہلے جو باتیں بھی آپ نے سنی ہیں یا جن روایتوں کو آپ نے سنا ہے یا جو آیات زیر بحث آئی ہیں ان میں تو اوصاف ہی بیان ہوئے، صفات ہی بیان ہوئی ہیں۔ اب زمخشری نے یہ توجہ بھی دلا دی کہ یہ اگرچہ وہ مقام ہے جس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے،
لیکن
جس سے کچھ رہنمائی ملتی ہے، لیکن لفظ کی حد تک یہ بھی فیصلہ کن نہیں،
سری نہیں ہے،
یہ بتا دیا، یعنی جب انہوں نے کہا کہ اما یوراد، یا یہ مراد ہو سکتی ہے یا یہ مراد ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے لفظ کی حد تک فیصلہ کن نہیں ہے آیت۔ اب روایت ہی آئے گی نا، یعنی کوئی حدیث بیان کریں گے، کوئی قول بیان کریں گے، کچھ قرائن کی بنیاد پر بات کریں گے، یہی کچھ ہوگا۔ تو امام رازی دیکھیے کیا کر رہے ہیں، امام رازی نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ دو امکانات،
وہی
پہلے وہی جو زمخشری نے بات بیان کی، کہتے ہیں یحتمل ان یکون المراد الحور، ایک احتمال یہ ہے، ایک امکان یہ ہے کہ اس سے مراد، اس سے کس سے مراد، انا انشانہ ہننا انشاء سے مراد، یہ جو کہا ہے کہ ہم نے انہیں خاص اٹھان اٹھایا ہوگا تو اس سے مراد حورے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ بالکل اسی طرح اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں،
اچھا
یعنی ہم جب حور کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا، یعنی وہ عورتیں جنت میں ہوں گی، تو وہاں تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ عورتیں وہیں پیدا کی جائیں گی،
ٹھیک،
تو بالکل اسی طرح انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، یعنی قرآن کے نزول پر 550 سال ہو چکے ہیں، تو الفاظ جب کسی زبان میں مستعمل ہوتے ہیں تو اس طرح عہد بہد اپنے اندر کچھ خصوص پیدا کرتے چلے جاتے ہیں.
لیکن وہ پھر عبد القادر کے کیوں وہ اصل ترجمہ پھر بھی باقی رہا؟
اس لیے کہ یہ اصل ترجمہ تو یہ بھی یہی کر رہے ہیں.
اچھا.
یعنی بتا رہے ہیں لیکن لفظ کا استعمال پھر بات بیان کرتے ہوئے اسی طرح ہونے لگ جاتا ہے جیسے ہمارے مترجمین کیا ہوا، جیسے فارسی زبان میں ہوا، جیسے ہمارے ادب میں ہوا، جس طرح ہماری شاعری میں ہوا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ اَن یکون المراد الحور، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ وہ حوریں جن کا ذکر ہوا ہے قرآن میں دوسرے مقامات پر. فَيَكُونَ المراد الْإِنشَاءَ الَّذِي هُوَ الْإِبْتِدَاءَ. اس صورت میں مراد کیا ہوگی؟ یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ اصل میں جنت کی مخلوق حوریں ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اِنَّا انشانہ ہُنَّا انشان سے وہ مراد ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو لفظ انشاء یہاں استعمال ہوا ہے، اِنَّا انشانہ ہُنَّا، اس کا مصدر انشاء ہے نا، یہ جو لفظ انشاء ہم نے خاص اٹھان اٹھایا ہوگا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد پھر کیا ہوگی؟ ابتدا، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا.
ٹھیک.
وہاں پیدا کرنا یعنی اس دنیا سے پھر تعلق نہیں ہوگا،
وہ الگ مخلوق ہوں گی. وہ
ظاہر ہے الگ مخلوق کہیں، انسان ہی ہوں گی، ظاہر ہے کہ ہمیں جنوں پری تو نہیں دی جائیں گی وہاں پہ، لیکن وہ اس دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے، الفاظ میں ایک احتمال یہ ہے. یہ وہی بات ہے جو زمخشری نے دوسرے طریقے سے بیان کر دی کہ یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یحتمل ان یکون المراد بنات آدم. دوسری صورت یہ ہے کہ ان الفاظ میں انا انشانہ ہننا انشان کے الفاظ سے یہ مراد ہو کہ یہ یہی دنیا میں آدم کی بیٹیاں ہیں، یہی جو دنیا میں آئیں، جو دنیا سے گئیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ صورت دے گا. گویا انشاء وہاں کیا ہے؟ ابتدا کے معنی میں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں انشاء پھر کس معنی میں ہوگا؟ فَيَكُونَ الْإِنشَاءَ بِمَعْنَى اِحْيَاءَ الْإِعَادَةَ، یعنی اس دوسری صورت کو اگر آپ مراد لیں گے تو پھر لفظ انشاء کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ دوبارہ اٹھائی جائیں گی، جب ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور وہاں وہ زندہ ہوں گی، تو ان کا وہ زندہ کرنا پھر اس انشاء سے مراد ہوگا.
ٹھیک.
تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو احتمالات ہیں. امام رازی نے اپنے طریقے کے مطابق ذرا تفصیل سے بات کی، زمخشری نے اسی کو دو لفظوں میں واضح کر دیا تھا کہ آیت کے الفاظ کی حد تک دو احتمالات ہیں.
ٹھیک.
یا یہ مانا جائے کہ یہ وہیں ابتدان پیدا کی جائیں گی، پہلی مرتبہ پیدا کی جائیں گی، اور یا یہ کہ یہ دوسری مرتبہ پیدا ہوں گی، یہ اس سے پہلے دنیا میں آ چکی. یہ بات بیان کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یعنی آیت انا انشانہ ہننا پر ختم نہیں ہو گئی.
ٹھیک.
اس کے بعد اگلا جملہ ہے فجالنا ہننا ابکارا، کہ ہم نے ان کو کماری بنا دیا ہوگا.
ہوگا.
اب امام راضی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگلی آیت ہے فجالنا ہننا ابکارا یدلو علی الثانی، دو احتمالات تھے، دو امکانات تھے. یہ جو اگلی آیت ہے یہ تو دوسری بات پر دلالت کر رہی ہے
کہ وہ بنات آدم ہی ہوں گی.
وہ بنات آدم ہی ہوں گی. دو باتیں تھیں.
ٹھیک.
یعنی ایک یہ کہ وہ وہیں پیدا کی جائیں گی پہلی بار، دوسرے یہ کہ وہ یہاں پیدا ہوئیں وہاں ان کا اعادہ ہوگا، جس طرح دنیا کے ہر مرد اور ہر عورت کا اعادہ ہوگا.
ٹھیک.
دو احتمالات تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے پر آیت دلالت کر رہی ہے.
کیسے؟
یعنی آپ گویا ترجیح بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یدلو علی الثانی، یعنی یہ جو اگلے الفاظ ہیں کہ ہم نے ان کو کنواری بنا دیا ہوگا، یہ دوسرے مفہوم پر یا دوسری مراد پر دلالت کر رہے ہیں. لأن الانشاء، اس لیے کہ جو انشاء کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے انہیں اٹھایا ہوگا، لو کانا بمان الابتدا، اگر یہ پہلی بار پیدا کرنے کے معنی میں ہوتا، اگر ہوتا، لعلم من کونہن ابکارم من غیر حاجت الی بیان، تو یہ بات بغیر کسی بیان کے واضح ہو جاتی کہ کنواری ہوتی.
کیونکہ اگر وہ نئی پیدا کی گئی تو انہیں کنواری ہی ہونا چاہیے.
یعنی اگر نئی پیدا ہوئی ہیں، پہلی مرتبہ پیدا ہوئی ہیں، یہ ابتدا ہے جس کو یہاں انشاء سے تعبیر کیا گیا ہے، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے ان کو کنواری بنا دیا؟
انہیں تو ہونا چاہیے،
انہیں تو کنواری ہونا چاہیے.
اچھا.
تو یہ امام راضی استدلال کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی، لو کانا بمان الابتدا، اگر انشاء، یہ جو یہ کہا ہے نا خاص اٹھان اٹھایا ہوگا، یہ جو پیدائش کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر یہ ابتدا کا طریقہ ہوتا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس سے بیان کرنا مقصود ہوتا، تو پھر یہ بات کہ وہ کنواری ہیں یہ تو آپ سے آپ واضح تھی. یعنی اس میں پھر تردد کیا تھا؟ اس کی تصریح کی ضرورت کیا تھی؟ لعلم من کونہن ابکارم من غیر حاجت الی بیان، یعنی اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے بغیر یہ بات بالکل واضح تھی، ہر شخص جان لیتا۔ ولما کان المراد احیاء بنات آدم، جب مراد یہ ہے کہ اس سے در حقیقت یہاں جو بنات آدم ہیں، آدم کی بیٹیاں ہیں جو یہاں آئی ہیں، یہ جو انسان کی حیثیت سے یہاں رہی ہیں، ان کا احیاء مراد ہے، ان کو دوبارہ زندہ کرنا مراد ہے، ان کو اٹھا کے اس طرح سے آہو چشم، اس طرح سے کماری بنا دینا مراد ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بات ہے تو اسی لیے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کالا ابکار،
کہ وہ وہاں پر،
یعنی یہ جو آگے بات بیان کی ہے کہ ہم نے انہیں کنواری بنا دیا ہوگا، یہ اسی لیے تو بیان کی ہے۔
اچھا،
جب مراد یہ ہے تو اسی لیے تو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے ان کے کنواری بنا دیا ہوگا۔ یہ کنواری بنا دیا ہوگا کا پھر وہ مزید آگے وضاحت کر کے مطلب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے نجعلہن ابکارم وہم متنا سیباتن، یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کنواری بنا دیا ہوگا اگرچہ جب وہ مری تو شوہر دیدہ تھی۔
بڑی اہم بات،
یعنی اگرچہ جب وہ مری تو اس وقت شوہر دیدہ تھی، شوہروں کے پاس جا چکی تھی، لیکن جس وقت ہم نے ان کا اعادہ کیا، ان کو اٹھایا، جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی گئیں اور پھر ان کا انشاء ہوا، تو اس وقت ہم نے ان کو کنواری بنا دیا۔ تو یہ امام راضی بھی اپنی گویا
ترجیح
بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ بتا رہے ہیں، امام راضی کا استدلال روایت سے نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں فجالنا ہننا ابکارن کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔
ٹھیک،
تو یہاں گویا لفظی استدلال ہو گیا، یہ بتا دیا انہوں نے کہ الفاظ ہی کی بنیاد پر یہ بات اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے یہاں پر کہ یہ اصل میں اسی دنیا کی عورتیں ہیں۔ یہ امام راضی کا موقف ہے۔ اس کے بعد اب ابن کثیر پر آئیے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ ابن کثیر اصلاً تو ابن جریر طبری ہی کا خلاصہ ہے، یعنی ابن جریر طبری کے ہاں روایات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، انہوں نے ہر طرح کی روایات نقل کی ہیں، اس میں آثار بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں۔ ابن کثیر بھی اصل میں وہی معصور تفسیر کرتے ہیں، یعنی روایات ہی نقل کرتے ہیں، اور عام طور پر اسی وجہ سے ہمارے ہاں بہت قابل اعتماد بھی سمجھے جاتے ہیں، ان کی ایک خاص حیثیت بھی ہے، ابن تیمیہ کے تلامذہ میں سے ہیں، تو ان کا ایک بڑا مقام ہے تفسیر میں۔ وہ جب یہ روایتیں نقل کرتے ہیں تو بڑی حد تک ان کی تنقیح بھی کر دیتے ہیں،
ٹھیک،
یعنی چونکہ ایک جلیل القدر محدث بھی ہیں تو اس وجہ سے تنقیح کر کے بعض روایات پر تبصرہ کر دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ یہ اس طرح کی تنقیح نہیں ہوتی کہ وہ صرف حسن یا صحیح روایت ہی لیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک حد تک وہ سندوں کی تنقیح بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں، وہی آیت ہے، وہی سورہ واقعہ، وہی انا انشان ہننا انشان، اس پر لکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اے آدنا ہننا فی نشات الاخرى بعد ما کنا اجائز رمسا، کہ یہ در حقیقت انا انشان ہننا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب وہ دوسری نشت میں ان کو اٹھایا، یعنی جب قیامت میں سب انسان اٹھیں گے تو یہ نشت اخرى ہوگی نا، نشت ثانیہ ہوگی، ایک مرتبہ یہاں ہمارا انشاء ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، دوسری مرتبہ وہاں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں یہ اعادہ ہوگا، یعنی گویا انشاء کا اعادہ ہوگا، تو یہاں اس سے وہ اعادہ مراد ہے۔ بعد ما کنا اجائز رمسا، اس کے بعد کہ وہ دنیا میں بوڑھی ہوئیں، پھونس ہوئیں، اور وہی بات، وہی الفاظ ہے، رمسا، آنکھوں سے چیپڑ بہتا تھا، رخصت ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اٹھا دیا۔ تو یہاں یہ گویا یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تو انا انشانہ ہننا سے وہی مراد ہے۔ اچھا، سرنا ابکارن عربا، یعنی وہ یہاں پر بوڑھی ہوئی تھیں، یہاں ان کی آنکھوں میں چیپڑ آئی، یہاں ان کے بال سفید ہو گئے، جس طرح کی دوسری روایتوں میں بیان ہوا ہے، اس کے بعد وہ وہاں اٹھیں تو وہاں کنواری تھیں۔ اے بعد سیوبت ادنا ابکارن عربا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیاہی گئیں، شوہر دیدہ ہوئیں، دنیا میں شوہروں کے پاس رہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وہاں اٹھایا تو وہ کنواری ہو گئیں، دل ربا ہو گئیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ انا انشانا ہننا انشاء سے کیا مراد ہے۔
ٹھیک،
اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے علم نے اس سارے معاملے کو کس طریقے سے دیکھا ہے۔ اس سب کچھ کو سننے کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ دو اقسام ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ وہ ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ وہیں پیدا کر لے گا، کچھ وہ ہوں گی جو اس دنیا سے جائیں گی۔ یہ سب باتیں کہنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ بات کہ یہ کوئی نئی اور منفرد بات ہے، ساری مسلمان امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، دوسری رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تو مانا جا چکا ہے، یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، یہ بات روایتوں میں بیان ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کا علم اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔
ہم سب بدقسمتی سے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، بہت ہی تفصیل سے آج آپ نے، میں ایک دفعہ پھر بطور طالب علم شکریہ ادا کروں گا، ماضی کی جو علمی روایت ہے، ہمارے جل قدر علماء کی تراث ہے، وہ کتابیں، وہ کلاسیکل ریفرنس سورس بک امہات تفاسیر، ان میں جا کر آپ نے اس مسئلے پر جو جو آراء موجود تھیں پوری وضاحت سے لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ یہ نقطہ تو آپ یقین جانیے کہ دور دو چار کی طرح واضح ہے کہ اس معاملے میں آپ نے اختلاف کا آغاز نہیں کیا، خود ہماری علمی روایتیں بتا رہی ہے کہ دو آراء موجود تھیں، یہ بات محکم ہو چکی، قطعی طور پہ ثابت ہے۔ لیکن اب سب سے اہم سوال کہ اس سب کے بعد آپ کا اپنا استدلال کیا ہے، آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور بعض ایسی روایات میرے سامنے موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے موقف کی نفی میں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ایک ایک چیز کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ وقت بدقسمتی سے یہاں پورا ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔
بہت شکریہ۔